पूरा होने के बाद आपने उस जुमले को पढ़ेंगे तो आपको अपने ऊपर हैरत होगी, और इंशाल्लाह जब आप 10 पारे पढ़ने के बाद उस जुमले को पढ़ेंगे तो आप हंसेंगे। जैसे बचपन में हमें 2 + 2 मुश्किल लगता था ना, अब मुश्किल लगता है? तो आते रहेंगे, छुट्टी नहीं करनी। जो छुट्टी करते वो अपने आप को भी रिस्क में डालते हैं और अपने साथ वालों को भी। ठीक है, फिर ये बताइए कि ग्रुप्स कैसे रहे? बातें करने का मौका मिल गया। ग्रुप्स इसलिए होते हैं ना कि बातें कर लें, हैं? ग्रुप्स में आप अपनी चीज़ें बोलते हैं ना, अभी आप सुन रहे हैं। तो जो ग्रुप्स को पूरे शौक के साथ और पूरी बाकायदगी के साथ करेगा, तजवीज़ यानी जो वक्त पे आके वक्त के एंड तक रहेगा ना, वो इस कोर्स से बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अभी को बात ना समझ आए सोच लें ये मेरे लिए नहीं थी, वक्त आएगा आपको समझ आएगी। ठीक है, चलिए चंद दुआएं, आइए 2-3 दुआएं पढ़ते हैं और मांगने के अंदाज़ में, और इंशाल्लाह फिर इसी से हम आज अपना बड़ा खूबसूरत टॉपिक है वो करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहे हैं आपको, ताकि ये कुरान आपके साथ रच बस जाए इंशाल्लाह। ले लीजिए,
ربي زدني علما
ربي زدني علما
ربي اشرح لي صدري
ربي اشرح لي صدري
ويسر لي أمري
ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني
واحلل عقدة
يفقه قولي
يفقه قولي
ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين
ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين
واجعل لي لسان صدق في الآخرين
واجعل لي
واجعل لي من ورثة جنة النعيم
واجعلني من ورثة جنة النعيم
اللهم فكهنا في الدين
اللهم فكهنا في الدين
اللهم ألحمني رشدي
اللهم
وعذني من شر نفسي
وعذني من شر نفسي
اللهم انفعنا بما علمتنا
اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا
وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علما
وزدنا
اللهم إني أسألك
اللهم إني أسألك
علما نافيا وعملا متقبلا
علما نافيا وعملا متقبلا
ورزقا طيبا
ورزقا طيبا
है वो बैग में ना, वो दीजिएगा पतली सी। चलिए नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फौसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। इल्म नाफ़े और हमारे असलाफ, इसमें से आज हमारा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है और मैं तो अल्लाह की बांट पे हैरान हूँ कि आज हमारा टॉपिक वो टॉपिक है कि जितना कुछ अभी तक हमने 62 पेजेस में पढ़ा है, आप देखेंगे कि ये उसका अमली इजहार है। और वो क्या, एक जुमला नोट करके फिर इसको पढ़िए कि अभी तक हमने इल्म वालों की जो शान पढ़ी थी वो अल्लाह ताला के हकूक़ के मामले में पढ़ी थी, तकवा वरा खशियत इबादत और बाकी कुछ। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अहले इल्म और लोगों से ताल्लुकात। ऐसे लगता है कि जैसे दुखती रग पकड़ी गई। حقیقت یہ کہ بہت سارے لوگ علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، الحمدللہ حقوق اللہ میں کمی نہیں ہوتی، لیکن جو کمی ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ کے ساتھ معاملے میں ہم سرخرو ہو جائیں گے. سب سے مشکل پیپر قیامت کے دن کے امتحان کا لوگوں کا پیپر ہے، لوگوں کے ساتھ معاملے کیا ہیں. اس پہ ایک مثال آدم اور ابلیس کی لیجئے. ابلیس کے بارے میں ایک معروف روایت تھی پہ اگر اتفاق کر لیں کہ عبادت گزار تھا اور زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کر چکا تھا. مثال ہے، بات صرف محاورتن ہے، اصل تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آدم کے مقابلے میں اکڑ گیا. آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے، اللہ کے سامنے رو رو کے گٹھے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں میں سے دھاریاں نکلتی اور وہ جیسے ماتھے پہ نشان پڑ جاتے، ٹخنے رگڑے جاتے، طواف کر کر کے پاؤں کے تلوے سوج جاتے. لیکن انسانی معاملات میں ہم کند چھریاں بن جاتے ہیں. آئیے تھوڑا سا پڑھتے ہیں، خود ہی آپ کو صحابہ کے بعد اسلاف کے حالات سے پتہ چلے گا. اور ہر چیز کو سنتے پڑھتے وقت صرف اور صرف میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ میرا معاملہ کیا ہے. میرے علم کے ساتھ تعلق اچھے، کتاب کے ساتھ بہت اچھے، مدرسے سے بہت اچھے، استادوں سے بہت اچھے ہیں، لیکن میری لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ بھی بیٹھ جائیے، بک لے کر آ جائیے ابھی، ٹھیک ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے درمیان اور لوگوں کے درمیان لوہے کا دروازہ ہو اور موت تک نہ میں کسی سے بولوں اور نہ کوئی مجھ سے بولے. کیا مطلب ہے؟ قطع رحمی، تعلق بگاڑنا نہیں، خوف. یاد رکھیے کہ قیامت کے دن سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بالکل جنت کے قریب جو حصہ ہے بلسرات کا، اس کا نام پنترا ہے، اور وہاں حقوق العباد کے معاملے ہوں گے. وہاں ہمارے اپنے پیارے کھڑے ہوں گے. غیروں کے ساتھ تو ہمارا واسطہ کم ہی پڑتا ہے. کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، کسی کو بھلا کہا، اور وہاں لوگ ہماری نیکیوں سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے. تو دنیا میں دے لیجئے، کسی نے گالی دی آپ بھی دے لیجئے، کسی نے الزام لگایا آپ بھی لگا لیجئے، کسی نے آپ کو برا کہا آپ بھی کہہ لیجئے اگر آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن آخرت پہ معاملے پڑ کے سب پوسٹ پون ریزلٹ کی صورت میں وہاں کھڑے ہوں گے. اللہ آپ کو مجھے بچا کے رکھے. تو ہمیشہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں. سید ابو الدرداء نے کہا، مسلمانوں کا بہترین عبادت خانہ اس کا گھر ہے، وہ اس کی زبان اور شرمگاہ اور آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ بازار کی مجلسوں میں نہ بیٹھے، کہ وہ انسان کو غافل اور ناکارہ کر دیتی ہیں. کیا سمجھے؟ جتنا سوشلائز کریں گے نا اتنی غلطیاں کریں گے. آپ دیکھیے، ایک شادی میں 3-4 گھنٹے کے لیے جائیں، شاید 100-200 چگلیاں کر کے آتے ہیں، غیبتیں، بہتان، تجسس، اس نے کیا کیا، وہ کون ہے، کس کی ہے، نہ ملے نہ بھگتے. آج بھی آپ دیکھیے کہ وہی بندہ محفوظ ہے اور وہی بندہ حقیقت میں اپنے گھر کو عبادت خانہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جنگلوں میں چلے جائیں گے، پھر اپنا ایمان بچائیں گے. جانوروں کے ساتھ رہنا آسان ہے انسانوں کے ساتھ رہنے کی نسبت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے، ابو ہریرہ، آپ کو پتا ہے فلاں آپ کو یہ اور وہ کہہ رہا تھا. چار باتیں سنائی ہوں گی، کیا آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا؟ آپ اپنے اوپر لیں. آپ کو آ کر کوئی کان میں کہہ دے، نیچے کوئی سسٹر آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہی ہیں، ہم کہیں گے ادھر آؤ، وہ چھوڑو، میں بتاتی ہوں وہ کیا ہے. اور شاید ہم اتنا بولیں. ہم تو یہ سوچ کے بول رہے ہیں نا کہ آج سننے والا ہم پہ اعتبار کر لے، حالانکہ وہ کیا سوچے گا، یہ چرب زبان تو خود بہت ہے. بات سمجھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا اس بات کو سن کر؟ کہنے لگے، میرے بھائی، مجھے ابو ہریرہ کا تو ہر وقت تین باتوں کا فکر ہے، تین باتوں کا. پہلی بات ہے کہ آج تو اچھے عمل کر رہا ہوں، پتہ نہیں موت کیسے آئے گی، یعنی خاتمہ بالخیر ہوگا یا خاتمہ بالسوء. اور آپ سب جانتی ہیں کہ جس چیز پہ مریں گے کل اسی پہ اٹھیں گے. اللہ کے نبی کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جیسا جیو گے ویسا مرو گے، اور جس چیز پہ مرو گے کل اسی پہ اٹھائے جاؤ گے. تو مجھے یہ غم ستائے رہتا ہے ہر وقت کہ میری موت جب آئے گی تو میں اس وقت کیا کر رہا ہوگا. اور دوسری بات، جب نام اعمال بٹیں گے تو میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں جائے گا کہ بائیں میں جائے گا مجھے نہیں پتہ، میں اس غم میں پریشان رہتا ہوں. اور ایک ہی بات تیسری، تو غم یہ ہے کہ پل سرات سے عافیت سے گزروں گا کہ نہیں گزروں گا. اور پھر بات سونے کے پانی سے لکھنے والی، کہتے ہیں کہ اگر میں ابو ہریرہ ان تین مقامات سے گزار دیا گیا، بچ گیا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں کہ برا. ذرا سوچیے، اتنا غنا لے آئیے اپنے دل میں لوگوں کی باتوں سے بے نیاز. ہم نے اسلام کا دفاع کیا کرنا ہے؟ ہم تو ابھی اپنی ذات کا دفاع کر رہے ہیں، ہم تو آدھا وقت صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور آدھا وقت دوسروں کو یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میرے اوپر زیادتی کی ہے. اور پھر آخری جملہ بھی بڑا خوبصورت ہے، کہنے لگے اور اگر میں ان تین میں سے کسی ایک مقام پر روک دیا گیا تو دنیا کے ہر بندے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ابو ہریرہ کی برائی کرے، اپنے اوپر لے، ساری دنیا ہماری تعریفیں کرے، گنگائیں میڈیا پہ ہمارے قصیدے، نیٹ پہ ہماری شہرت، ٹی وی پہ ہمارے چرچے، لیکن اللہ کے ہاں دو کوڑی کا مول نہیں ہے تو کس لکھے، کیا فائدہ. ہم لوگوں کی نظروں سے اپنا انجام دیکھتے ہیں، حالانکہ دیکھنا اللہ کی نظروں سے. اور اگر آپ وہاں بچ گئے تو ساری برا کو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ ہمیں اتنا غنی کر دے. داؤد تائی رحمہ اللہ نے کہا، داؤد تائی رحمہ اللہ نے کہا لوگوں سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. یاد رکھے یہ بھاگنا کیا ہے، جواب دہی سے بھاگنا. بھاگو، صحابہ کرام اتنا ڈرتے تھے انسانی معاملات میں. ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مدینہ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، چھوٹی سی کٹیا بنائی کہ نہ میرا کسی سے واسطہ پڑے اور نہ میں کسی سے اچھا برا کروں. تو اس کا کیا مطلب ہے، چھوڑ دیں بند لوگوں کو، رشتے توڑ دیں، نہ ملے نہ کچھ، قطر رحمی کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں میں رہے اور ان کی طرف سے آئی ہوئی ایزا پہ صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو ان سے کٹ کٹا کے الگ ہو جائے. بہت بڑی جنتیں ان لوگوں کے لیے جو انسانی معاملات میں درگزر اور صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں. ابراہیم ادہم کہتے ہیں جس کو تو نہیں جانتا اسے جاننے کی کوشش نہ کر، اور جسے جانتا ہے اس سے انجان ہو. مطلب یہی ہے، پیپل پلیزر مت بنو. لوگوں کو خوش رکھنا، لوگوں کی نظروں میں اچھا برا بننا، یہ آپ کی میری زندگی کا گول نہیں ہونا چاہیے. ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کسی دیندار کو اپنا دوست بنائے اور اسے اپنے نفس پر نگران مقرر کرے جو اس کے نفس کے عیب سے اسے مطلع کرتا رہے. کتنی خوبصورت بات ہے. ہم تو ایسے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہماری برائی کریں، ہم ان کی باتیں سنیں. یعنی دیندار نے دیکھی تنقید تو کرنی ہے، اصلاح جو کرے گا نا وہ آپ کے لیے مخلص ہوگا. الدین و النصیحہ، تو کیا پتہ چلا کہ اپنے ارد گرد کسی ایسے شخص کو ضرور رکھیے جو آپ کی برائیاں آپ کو بتاتا رہے. سلف صالحین ایسے آدمی کو پسند کرتے تھے جو ان کے عیوب بتائیں، لیکن اس زمانے میں ایسے شخص کو ناپسند کیا جاتا ہے جو ہمیں ہمارے عیوب سے مطلع کرے. آپ میں اتنا حوصلہ ہے کوئی آپ کے عیب بتائے اور آپ اس کے ساتھ صبر کریں؟ چلے رشتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ایسی دوست کو رکھیں جو ہر وقت ہم بے تنقید کریں اور ہماری برائیاں بتائیں. ہم کہیں کہ ہاں یہ کیا بات ہے، یہ لگتا ہے حسد کرتی ہیں، لگتا ہے یہ مجھ سے جلتی ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے دریا کی۔ ایک شعر ہے کسی کا کہ چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر۔ یہ جو آج میں کڑوی کڑوی باتیں تمہیں کہتا ہوں نا، اس کو برداشت کر لو، کیونکہ زہر بھی کرتا ہے کارے دریا کی، یعنی تمہیں زہر لگتی ہیں نا میری باتیں، لیکن یہ کل زہر کا علاج کریں گی۔ برے اخلاق بچھو کی طرح ہیں، اگر کوئی ہمیں یہ اطلاع دے کہ ہمارے کپڑے کے نیچے بچھو ہیں تو ہمیں اس کا ممنون ہونا چاہیے اور بچھو کو مارنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ برے اخلاق بچھو سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ تصور میں لائیں ذرا، خارش ہو اور جسم کے اندر سے کوئی رینگتی ہوئی چیز محسوس ہو، آرام سے بیٹھیں گے اور کوئی جلدی سے آگے بڑھ کر آپ کے پیچھے چڑھی ہوئی کسی بڑی خطرناک چیز کو، چیونٹی کو، کیڑے کو، سانپ کو اتار دے، میرا خیال ہے جتنی زندگی رہیں گے بعد میں زندہ اس کے شکر گزار ہوں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے ارد گرد روز جو ہماری تعریفیں کریں، جو ہماری ہماری جو کیا کہتے ہیں اس کو خوش آمدیں کریں، جو بس ہمیں خوش رکھیں، کبھی نہ کریں تو کیا سمجھ آئی پھر؟ وہ تو سلف صالحین تھے، آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے آج کے دور کے کلچر پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے، یہ چند نام لے لیتی ہوں پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آج کا کلچر کیا ہے۔ ویڈیو کے اینڈ پہ ایک جملہ ہوتا ہے، لائک آور ویڈیو، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ فیس بک پہ کیا ہوتا ہے، کتنوں نے آپ کو چوز کیا، کتنوں نے آپ کو لائک کیا۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی میڈیا کے تھرو ہمیں لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا سکھایا جا رہا ہے۔ سچ ہے کہ جھوٹ؟ کسی کا ایک کلپ دیکھا تھا کہ ایک بیٹا گھر آتا ہے تو ماں اس کو کچھ کہتی ہے تو بچہ غصہ کرتا ہے، جیسے جوان بچے کبھی کبھی آگے یل کرتے ہیں تو ماں بیچاری دل تھام کے بیٹھ جاتی ہے۔ اتنے میں نیٹ پہ بیٹھتا ہے اور ایک دم یاد آتا ہے، او ہو آج تو مدر ڈے تھا، فوراً وہاں سے آتا ہے مام مام مام، اس کو ساتھ لگاتا ہے، سیلفی کے ساتھ ایک تصویر بناتا ہے، کہتا ہے ابھی اس کو فیس بک پہ لگاتا ہوں مدر ڈے کے نام پہ، پھر دیکھنا کتنے لائکس آتے ہیں۔ پھر وہاں لگاتا ہے اور پھر دیکھ رہا ہے 10, 5, 15, 20، اتنے لوگوں نے میری اس تصویر کو لائک کیا۔ یہ ہے آج کا کلچر، اوپر اوپر سے شو بازی اور دلوں میں کدورتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے سوچئے میرے تعلقات لوگوں سے کیسے ہیں، اور سب سے زیادہ بندے کو پتہ کب چلتا ہے اپنے تعلقات کا، جب اس کا کسی سے بگاڑ ہوتا ہے۔ عام حالات میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ چلیں کوئی شخص دنیا کا، ہو سکتا ہے آپ کے قریبیوں میں سے ہو، سوچئے جس نے آپ کو بہت تکلیف دی، جس کے کسی فیصلے سے آپ کی زندگی خراب ہو گئی، جیسے کسی نے کہا میں اس شخص کو معاف نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، کیا ہوا، اس نے مجھ سے شادی کی پھر مجھے چھوڑ دیا۔ اب یہ بہت ہی بڑا گرج ہے نا، کسی سے شادی کرنا اور اس کے بعد اس کو رکھنا نہ، یا اس سے زیادتی کرنا اور اس کو چھوڑ دینا۔ اب ایک عورت جو پہلے لڑکی تھی پھر عورت بنی، وہ یہ جملہ بولتی ہے، وہ کیا سوچتی ہے، اس ایک شخص یا ایک مرد کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ آپ کہیں اس کو معاف کر دو، وہ کہے کہ میں نہیں کرتی، حالانکہ اگر آپ ایک جملہ یاد رکھیں کہ اللہم لا مانی لی ما آتیت ولا موتی لی ما منعت، اللہ کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، تو کسی دنیا والے کے اختیار میں ہے میری خوشی کا؟ واللہ اگر اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کر لیں ہمارے لوگوں سے بھی ٹھیک ہو جائیں۔ دیکھیں مثال دوں گی، یہ کتنے بلب چل رہے ہیں نا، ہر بلب کے ساتھ ہو سکتا ہے الگ سوئچ ہو، لیکن پیچھے سے مین سوئچ بند کر دیں تو ایک بھی نہیں چلے گا۔ مین سوئچ اللہ کی ذات، تصور میں لائیے بغیر کسی تشبیہ کے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بلب انسان ہیں۔ جب اللہ آپ کو خیر دینا چاہتا ہے نا، تو تبھی خیر ملتی ہے. کوئی سوال کوئی بات اس میں آپ کی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات کو بہتر کرے. اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں, اہل علم اور مال. 64 پیج ہے, بڑا اہم ٹاپک ہے کیونکہ مال سے کسی کو مفر نہیں ہے, تو اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. مال بذات خود مذموم نہیں. مذموم کس کو کہتے ہیں؟ مذمت, جس کی جائے برا. اس کا برا استعمال اسے مذموم بنا دیتا ہے. یہ ایسی نا جیسے چھری اپنی جگہ بری تو نہیں ہے, لیکن اسی چھری سے کسی کا گلا کاٹ دیں, کسی کو زخم لگا دیں, تو پھر چھری کا استعمال برا. ہمارے اسلاف مال کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکنے کے لیے رکھتے تھے. مال سے کیا فائدہ لینا ہے کہ میں اپنی ضرورتیں خود پوری کروں, کوئی مجھے کیوں دے, کسی کی کیا ضرورت ہے. میں ہاتھ پھیلاؤں یعنی اپنا مال سنبھال لوں, اور دوسرے سوچے اس کے پاس مال نہیں ہے, یہ بیچارہ بھوکا ننگا لگتا ہے, سردی ہے تو اس کے کپڑے پتلے ہیں, اور بڑا دکھی دکھی شکل بنا کے لوگوں میں آنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. حکیم بن قیس رحمہ اللہ کے والد نے ان سے کہا, فرزند مال جمع کر, کیونکہ مال شریفوں کو بلند کرتا اور کمینوں سے مستغنی کر دیتا ہے. کیسے سمجھے اس جملے کو؟ کہتے مال جمع کرو. کیوں؟ شریفوں کو بلند کرتا ہے, مال ہوگا تو بلندی ملے گی. اور کمینے کون ہوتے ہیں؟ نیچ, کم اخلاق والے, ان سے مستغنی کر دیتا ہے. یعنی آپ کو ضرورت پڑی, آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے گئے جس کا دل چھوٹا ہے, کنجوس ہے, تھوڑ دلا, تو آپ کو اس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا نا. تو کہا نہیں, خود مال جمع کرو, کسی ایسے کے پاس جاؤ ہی نہ جاؤ, تمہیں کہ معاف کرو میں بس نہیں ہے. دیکھیے کسی سے کچھ مانگے اور وہ نہ دے, کتنی شرم آتی ہے. تو ضرورت کے لیے مال کو اپنے پاس رکھنا پسندیدہ ہے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, واللہ وہ آدمی کسی کام کا نہیں جو اپنی آبرو بچانے اور امانت پوری کرنے کے خیال سے مال جمع نہیں کرتا. اس کی مثال دو, بیگرز, فقیر. شاید ان کے گھروں میں گھڑوں میں پڑے ہوئے مال کے ڈھیر ہوں گے, لیکن سڑکوں پہ ہر وقت یہی کہتے ہیں دے دو, لے لو لے لو, بچوں کو اٹھا کے پھرتی ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مال, جو ہاتھ ایک دفعہ کسی کے آگے کھل گیا نا, وہ پیچھے نہیں آتا. اور آج بھی دیکھیں, ایک دفعہ کسی کو دے کے دیکھے, چند دن بعد وہ دوبارہ آپ کے در پہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے.
آمین.
ابو قلابہ رحمہ اللہ کا قول ہے, اللہ کے شکر گزار ہو تو مال تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. دیکھیے ہم تو سوچ رہے تھے شاید علم والے اور مال دو مختلف چیزیں ہیں, تو پھر عثمان غنی کدھر گئے, عبد الرحمن بن عوف کدھر گئے؟ مال تھا تو اتنا خرچہ ہوا نا اللہ کے رستے میں. آج بھی مال نہیں ہوگا تو بتائیے یہ کام ہوں گے؟ یہ مائک آ سکتا تھا اگر مال نہ ہوتا؟ یہ کارپیٹ بیچ سکتا تھا؟ یہ ہر دن جو چیزیں آ رہی ہیں یہ کس چیز سے آ رہی ہیں؟ پیسوں سے آ رہی ہیں. تو پیسے نہ ہوں تو مانگیں یا پھر نہ کریں, پھر سہولتیں نہ دیں دین کے کاموں میں. تو مال ہے نا, تو مال بہت پیاری چیز ہے. صرف بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے مال کو بچا لیتے ہیں اور اللہ کے دین کو غریب چھوڑ دیتے ہیں, یہ خطرے کی بات ہے. اپنی ذات پہ تو ایک ایک وقت میں ہزاروں لگ جائیں, اور باقی چیزوں پہ ہو سکتا ہے جتنے میں ہمارا ایک جوڑا بنتا ہے کسی غریب کے گھر میں پورے مہینے کا راشن آ جائے. اور اب تو میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں, پہلے تو ہم جھجک کے کہتے تھے, آج تو ایک جوڑے کی قیمت ایک بیڈ کے برابر ہے. آپ اپنی بیٹی کو ایک جوڑا کم دے دیں اور اس کی جگہ بیڈ روم سیٹ لے دیں, ایک برابر ہے. آپ کا ایک جوڑا آپ کے ڈرائیور, آپ کے گھر کے نوکروں کے پورے مہینے کے خرچ سے بھی زائد ہے. غلط کہہ رہی ہوں؟ اتنی جرت بڑھ گئی, اتنا اپنے نفس کو پوجا, اپنی ذات کو اتنا بڑا سمجھا کہ تم اتنا کپڑا مہنگا خرید سکتے ہو, اتنا مہنگا. چلیے زیور کسی نے بنا لیا, مشکل آئی بک جائے گا. ایسے ہی ہے نا, ری سیل چیز کتنی بھی مہنگی لے لیں نا, وہ مہنگی نہیں ہوتی, بک جائے گی. جوڑے کس نے پہننے ہمارے؟ ایک دفعہ تن سے لگا کے دیکھیں, ایک لاکھ والا ہزار کا بھی کوئی نہیں لیتا. ہر ایک کے نئے ارمان, نئی چوائس, اپنی مرضی, اپنی پسند. کوئی پہنتا ہے کسی کا اترا ہوا؟ الا ماشاء اللہ. تو لہٰذا مال کو ضرورتوں کے لیے رکھنا ہے, نہ کہ اس کو تعیشات کے لیے. عبد الرحمن بن نبزہ رحمہ اللہ کا قول ہے, دولت دین کا کیا ہی اچھا سہارا ہے. یہ باتیں جو بھی کر رہی ہوں. دولت نہ ہو تو دین کیسے پنپے؟ آپ بتائیے, جب ہمارے ملکوں میں دولت ہٹی تو دین کی جگہ کیسی ہو گئی؟ ٹوٹی ہوئی کرسیاں, پھٹیچر, سارے شہر نہیں تو چلے محلے کا فالتو سماج مسجد میں, ٹانگ ٹوٹ گئی کرسی کی مسجد میں چھوڑا, فریج خراب ہو گیا کھڑ کھڑ کر رہا مسجد میں لگاؤ. سچ بتائیں, اتنا غریب ہے ہمارا دین. کیا ہمارا دین مفلس ہے؟ کیا دین والے غریب ہوتے ہیں؟ کیا صرف غریبوں ماڑے اور بیکار کریم ایسے لوگ جن کے نہ دنیا اچھی نہ کچھ, وہ جا کے دین کے ساتھ لگ جائیں؟ کیوں بھائی, آرام سے بیٹھیے. سب سے زیادہ اگر کسی کو بھی اچھا ہونے کا حق ہے تو وہ دیندار کو ہے. ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, دکھاوا نہیں, شہرت نہیں, نمود و نمائش نہیں, دوسروں کو جلانا نہیں. آج کیا مسئلے, اس نے پہن لیا میں نہیں پہنوں گی. ہر شادی دوسری شادی سے بڑی نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے لیے ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے, یعنی اپنی ضروریات پوری کرو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, نیکیوں میں پیش قدمی کرو, مال حاصل کرو اور لوگوں پر بوجھ مت بنو. آپ کو تک ایک مرد کا بلا وجہ ہاتھ توڑ کے گھر بیٹھے رہنا پسندیدہ نہیں ہے. ایسے مرد جو کما سکتے ہیں اور نہیں کما رہے, کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا. سفیان ثوری کا قول ہے, عالم اس امت کا طبیب ہے. طبیب کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر, حکیم, طب سے. اور مال اس امت کی بیماری ہے, اگر طبیب ہی بیماری مول لے لے تو اس کا علاج کون کرے گا؟ یعنی اگر علم والے بھی مال کمانے پیچھے بھاگ جائیں اور مال ہی کے بھاوتاؤ کریں تو علم کون دے گا؟ آج بھی آپ دیکھیے, جو لوگ فل ٹائم اپنے آپ کو دین کے لیے ڈیووٹ کرتے ہیں وہی دین کی خدمت کرتے ہیں نا. اور اگر ایک مولوی صاحب بیچارے گھر میں کام بھی ہے, مسجد میں بھی پانچ وقت نماز پڑھانی اور کمانے بھی جانا اور ساری ڈیلنگس بھی کرنی, وہ فوکس ہو کے مسجد میں کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو مطلب کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ضروریات کی حد تک اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ رکھنا چاہیے. ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ نے کہا, ہمارے نزدیک یہ عبادت نہیں کہ پاؤں بس یار کر بیٹھا رہے اور دوسرے اس کے لیے کام کر کر کے تھک جائیں, پہلے اپنی دو روٹیوں کی فکر کریں. کتنی پیاری بات ہے. ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ ہاتھ پہ لاؤ جی ہم چندہ دیں, ہمیں مسجد بنانی ہے چندہ دو. کیا آج ایسا نہیں ہے؟ پہلے پڑھتے ہوئے مانگتے ہیں, پھر پڑھنے کے بعد پڑھانے کے لیے مانگتے ہیں. کیا آج ہمارے کلچر میں سڑکوں کے کنارے چندہ باکس, مسجدوں میں لوگ ہیں ان کو فنڈنگ چاہیے, یہ تصویریں نہیں دکھتی؟ یہ تو بہت ہی برا اسلام کا مزاج ہے. کیا آپ نے میں نے کبھی کیا, رات کو کھانے پہ 20 لوگوں نے آنا ہے تو آپ اور میں نکل جائیں محلے میں, پیسے دے دو کھانا پکانا ہے, تھوڑے سے پیسے دے دو آج گوشت لانا ہے, کرتا ہے کوئی؟ سر شرم سے جھک جائے, دین کے لیے کیوں مانگتے ہیں؟ یاد رکھیے, سچا دین ہوگا اور لوگ دیکھیں گے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ خرچ کر رہے ہیں, آپ استعمال کر رہے ہیں, لوگ آپ کے پاس لا کے آئیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا حصہ پڑے گا. آپ ٹھیک کام کریں لوگ خود دیں گے آپ کو, مانگیں گے چندہ بکس میں روپیہ روپیہ ڈالیں گے. صحیح کام کریں ایک بندہ ہی آپ کو ہزاروں دے جائے گا کہ آپ ہمارا حصہ ڈالیں. بھائی ہمیں لگ رہا ہے کہ ادھر دینے سے ہمیں فائدہ ہوگا. تو دین اندر کی خیر کو باہر لاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا دین لینے اور دینے والا بنا دے. انہی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ تجارت بذات مقصود نہیں بلکہ لوگوں سے بے نیاز ہونے, بال بچوں کی ضروریات پوری اور بھائیوں سے تعاون کرنے کے لیے ہے. اگر مقصود مال جمع کرنا ہو اور اس پر فخر کرنا ہو تو یہ بری بات ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت سمپل بات ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں, مال وہی مضموم ہے جو ناجائز طریقوں سے کمایا جائے. یعنی اصل مسئلہ یہ ہے, ناجائز ہو, اللہ کی نافرمانیوں سے خرید جمع کیا جائے اور لگے بھی ناجائز پہ, یہ سب سے ایشو مشکل ہے. علماء کو اپنے پاس اتنا مال ضرور رکھنا چاہیے کہ کسی سے ضرورت پڑنے پر سوال کرنے کی نوبت نہ آئے. اس کے لیے یا تو ہنر سیکھیں اور ساتھ ساتھ 4-5 گھنٹے کے لیے قصبے معاش بھی کر لیا کریں, یا کسی قابل اعتماد شخص کے ساتھ شراکت کریں اور اس سے جو آمدنی ہو وہ اپنے کام میں لائیں. سوال کرنا ذلت ہے اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے, اس لیے دینے والے بنے نہ کہ لینے والے. رہا دینی کام تو یہ بغیر پیسوں کے بھی کیا جا سکتا ہے. مثلاً تبلیغ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح دوسروں کو اگر روزانہ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ پڑھا دیا جائے تو اس کے لیے بھی کسی مال کی ضرورت پیش نہیں آتی. خلاصہ کیا نکلا؟ دیکھیے سورت قصص کی آخری آیتوں میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے کانسیپٹ کلیئر کیا گیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ یہ ایک بڑا کنٹروورشل قسم کا ایشو ہے کہ جی دین کے ساتھ مال یا مال رکھا جائے مال کمایا جائے کہ نہیں. اور اتنی بری سوچ دے دی گئی کہ ایسے لگتا ہے کہ سارے مال والے آگ میں ہی جائیں گے جہنم میں جائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کا مال لو اور اس میں سے اپنی آخرت کا حصہ نہ بھولو اور دنیا کا حصہ بھی نہ بھولو. ایک واقعہ سنا کے بتا دیتی ہوں بات کو کہ ایک شخص نے بادلوں میں سے آواز سنی اسقی فلانا, فلاں کے باغ میں جا کر برسو. حیرت ہوئی, باغوں میں بادلوں میں سے آواز آئی. اس نے دیکھا وہ بادل گیا, دور جا کر ایک جگہ گرا, وہاں سے ایک نالے کی صورت میں پانی نکلا اور کسی ایک شخص کے کھیت میں پانی چلا گیا, ارد گرد سب کے کھیت خشک. اب اس کو حیرت ہوئی, بیٹھ گیا. ادھر مالک آیا, کہا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام اس نے بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا. اب اور بھی تجسس ہوا, کہنے لگا یہ بتاؤ تیری کیا نیکی ہے, سب کے باغ خشک ہیں تیرا باغ بڑا ہرا ہے. کہنے لگا کوئی خاص نیکی نہیں, بس یہ پتا ہے کہ جب اس باغ کا پھل آتا ہے تو اس کے تین حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے گھر بیوی بچوں کی ضروریات یعنی اپنے پر لگاتا ہوں, دوسرا لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں فی سبیل اللہ, مہمانوں پہ, غریبوں پہ, صدقہ یعنی اللہ کا حق دیتا ہوں, اور تیسرا حصہ سنبھال لیتا ہوں, سیو کرتا ہوں, اس سے اگلے سال کا بیج خریدتا ہوں. فرمایا بس اللہ کو تیری بانٹ پسند آ گئی. تو سیدھی سی بات ہے, مال من اقتصد, وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا جس نے درمیانہ راستہ اختیار کیا. میں نے 5-6 ہزار پے سے چلے, آج کے سال میں 10-12 ہزار ہوں گے, اتنی پے والے مردوں کی بیویوں کو بھی ساری زندگی عزت کے ساتھ گزارے کرتے دیکھا. بھرم رکھ کے مہمان آئے گا بہترین کھانا اور کہنا کیا, بس صبح ہی مرغی کھائی تھی, بس ابھی کھایا تھا وہی کھایا تھا, اور اکیلے میں ہو سکتا ہے دال چٹنی کھاتے ہوں, اور سگڑاپا اتنا کہ ایک مہینے اگر گوشت نہیں آ رہا نا بقرعید پہ تو اس پیسوں کو بچا کر اس سے کوئی ڈنر سیٹ خرید لیا. تو عورت کی اصل چیز سلیقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مال کو صحیح طرح لینے والا بنائے. کوئی سوال کوئی بات؟ الحمدللہ یہاں آج اتنے رکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.